الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 105 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کی آیت ایک اہم آیت ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بہت سی بحثیں رہی ہیں اور بہت سے نقطہ نظر وجود میں آئے ہیں، اس لیے ایک نظر اس کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ ڈال لینی چاہیے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، اس کو لوگوں نے پہلے تو اس پہلو سے لیا کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ گروہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کو کیوں کرنا پڑا، اور یہ کسی معمولی آدمی کی رائے نہیں ہے بلکہ امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر یہی تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ چند آیات جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہاں پوری امت کے بارے میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ تو اسی لیے برپا کی گئی ہے کہ معروف کا یعنی بلائی کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ایک نوعیت کا تضاد ان کو محسوس ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ہونا چاہیے، اور آگے جا کے قرآن مجید یہ کہے کہ تم سب کے سب اسی کام کے لیے برپا کیے گئے ہو، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس میں ہمارے زمانے کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے یہ تطبیق پیدا کی کہ یہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کو اٹھایا تو اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ بلائی کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے، لیکن کم سے کم اتنے لوگ تو ہونے ہی چاہیے۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پر جہاد فرض کیا گیا ہے، یا آپ پر اپنے مسلمان بھائیوں کا جنازہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر تو سب کے سب لوگ پڑھنے کے لیے آ جائیں یا جہاد کرنے کے لیے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے تو ہونے ہی چاہیے کہ جنازہ ہو جائے یا جہاد کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو اس کو ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں فرض کفایہ کی نوعیت کی چیز ہے۔ فرض کفایہ ہمارے فقہا کی اصطلاح ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے موقع پر بھی عام طور پر جب لوگ نیت بتاتے ہیں، درحالے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ لوگ نیت بتاتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، کھڑے ہو گئے یہ خیال کر کے کھڑے ہو گئے کہ بہرحال آپ غزل پڑھنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں شاید ایسے ہوا ہوگا کہ شروع شروع میں لوگ مسلمان ہوں گے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس چیز میں احتیاط برتی گئی ہوگی کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا توجہ کر لیں، کچھ الفاظ زبان سے نکال دیں۔ دراں حالے کہ ہمارے ہاں ہماری پیچھے کی روایت میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ زبان سے یہ کہا جائے کہ دو رکعت نماز اور فلاں وقت کی نماز اور اس امام کے پیچھے، یعنی یہ ساری وہ حقیقتیں ہوتی ہیں کہ جو وہاں برسر زمین ہوتی ہیں، ان کے بارے میں الفاظ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تو بلکہ ایک بڑا تلخ تجربہ یہ ہوتا تھا، میں ایک گاؤں میں مقیم تھا تو وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوتے اور نیت کرنا شروع کر دیتے، تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی فارغ ہو چکا ہوتا تو نیت ابھی پوری نہیں ہوتی تھی ان کی، اور ان کو درمیان میں خیال ہوتا کہ وہ غالباً کوئی ایک آدھ ٹکڑا بھول گئے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے، اور یہی صورتحال جاری رہتی۔ تو اس موقع کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض تو اصل میں عائد کر دیا گیا تھا بحثیت مجموعی مسلمانوں کے اوپر، یا مسلمانوں کی جماعت کے اوپر، یا مسلمانوں کی کسی پوری کی پوری جمعیت کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی یہ کام کرے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ اس کام کو کر دیں، اور اتنے لوگ کر دیں، کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ کر دیں کہ کفایت کر جائے، یعنی وہ اس کام کو کرنے کے لیے جو ضروری مقاصد ہے ان کو پورا کر لیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ کام ہو گیا۔ تو مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اس کی تاویل یہ کی کہ آگے کی آیت اور اس آیت کو سامنے رکھ کر یوں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھلائی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے بن کر رہو۔ اب ان کے اندر کم سے کم کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے کہ جو یہ کام ضرور کریں۔ یہ ایک پہلو ہے اس کو دیکھنے کا۔ इसके बाद कुछ और मसाइल भी इसमें पैदा हो गए। वो मसले ये हैं कि या मरूना बिल मारूफ और यनहौना अनिल मुनकर का क्या मतलब है, यानी क्या मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो लोगों को ज़बरदस्ती भलाई का कायल करें और उस पर उनको आमादा करें कि वो इसको इख्तियार करें और मुनकर से ज़बरदस्ती रोक दें। तो आप अगर मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी की अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ें तो उन्होंने अपनी किताब की बुनियाद ही असल में इसी हुक्म पर उठाई है कि चूंकि हमको दुनिया में मारूफ को कायम करना है, लोगों को उसका हुक्म देना है, भलाई पर लोगों को आमादा ही नहीं करना, बल्कि हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि उनको पाबंद कर दें भलाई को इख्तियार करने का, और हमको बुराई से रोकना है लोगों को, तो इस मकसद के लिए हम तलवार उठाते हैं। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दिया कि ये एक अहम आयत रही है। और फिर इसी के ज़िमन में वो रिवायत आ गई जिस रवायत में ये बयान किया गया था कि अगर तुम कोई बुराई देखते हो, मन रा मिनकुम मुनकरन फर युगई रुबिजदही, तो उसको अपने हाथ से दूर कर दो, और अगर इसकी इस्तेतात ना हो, इसकी हिम्मत ना हो, तो फिर ज़ुबान से दूर कर दो, और अगर ये भी हिम्मत नहीं रखते तो कम से कम दिल में बुरा कहो, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, अमर बिल मारूफ मारूफ का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर मुनकर से रोकना, ये मुसलमानों के हाँ और उनकी तहजीब में भी और उनके इलम में भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अभी भी आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई मुसलमानों की हुकूमत मजहबी बुनियादों पर कायम होती है तो सबसे पहला मसला यही खड़ा हो जाता है कि ये काम जो अल्लाह ताला ने हमको दिया हुआ है इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए। ये इलम में होगा आपके कि जिस वक्त हमारे यहाँ सरहद में उलमा की हुकूमत कायम हुई, जो पिछले 4-5 साल कायम रही, तो उसमें एक बिल लाया गया हिस्बा बिल के नाम से, वो असल में यही था, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के इख्तियारात एक महकमे को दिए जाएं और फिर उसके कुछ हदूद क्यूद मुकर्रर किया जाए और वो ये काम अंजाम दे। अगर ज़रा और पीछे जाके देखें तो ये मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक 15वीं तरमीम का तारुफ कराया गया था, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त, उस 15वीं तरमीम में भी ये बयान किया गया था कि सरबराह ममलकत को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए इकदाम का हक हासिल है, जिस पर ये एतराज़ात हुए थे कि अगर ये बात तय हो गई और आइन में ये तरमीम कर दी गई तो मुल्क का पूरा निज़ाम एक आमिराना सूरत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि ये लामहदूद इख्तियारात फिर हासिल हो जाएंगे, किसी चीज़ को भी आप मारूफ करार दे के और किसी को भी मुनकर करार दे के कोई इकदाम कर सकते हैं, तो हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो सब उसके नतीजे में मअत्तल हो जाएगा। तो इससे मकसूद ये है कि एक तस्वीर सामने आ जाए कि ये मामला कितनी संगीन नौइयत की तब्दीलियों का भी तकाजा करता है अगर इसका एक मुद्दा ले लिया जाए, और कितने मसाइल भी पैदा करता है जो इल्म में भी पैदा होते हैं, अमल में भी पैदा होते हैं। अल्लाह का मंशा क्या है, वो क्या बात है जो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी। फिर उसके बाद एक और सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि आयत ख़त्म यहाँ होती है कि वह उलाए का हमुल मुफ्लिहून, यानी फला वही पाएंगे जो ये काम करेंगे। अब जाहिर बात है कि अगर एक गिरोह ने ये काम करना है तो वो एक गिरोह फला पाएगा तो क्या बाकी मुसलमान फला नहीं पाएंगे, यानी ये सवाल पैदा होता है ना कि अगर इसके मानी यही हैं कि एक गिरोह तुम्हारे अंदर से ये काम करे तो क्या जो जनाजा पढ़ लेने वाले जनाजा पढ़ लेंगे, जिसको फ़र्ज़ किफ़ाया में हमने बयान किया, तो फिर बाकी उम्मत का क्या होगा, क्योंकि आगे तो आयात ये बता रही हैं कि जो लोग ये काम करेंगे वही फला पाएंगे। इतने बहुत से सवालात हैं जो इस मामले में पैदा हो जाते हैं, तो इनको सामने रख कर अब ये देखना चाहिए कि आयत का असल मुद्दा क्या है। तो एक एक चीज़ को पहले ले लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि अरबी ज़ुबान में ये जो लफ्ज़ आता है अमर और नहीं, तो ये उर्दू का अमर और नहीं नहीं है, यानी अरबी ज़ुबान में अमर का लफ्ज़ तरगीब देने, मशवरा देने, तलकीन करने, तबलीग करने, किसी आदमी को किसी चीज़ पर आमादा करने, उभारने, इन सब मानी के लिए आता है और हुक्म देने के लिए भी आता है, यानी ये हमेशा किसी जुमले का स्याक सबाक मौका महल तय करता है कि उसका क्या मतलब है। ये अरबी ज़ुबान का आम इस्तेमाल है, हत्ता कि जो लफ्ज़ इताअत है जो हमारे यहाँ बोला जाता है ये भी इसी तरह के मफाहिम रखता है। एक मशहूर शायर का शेर है अरबी ज़ुबान के कि अतात आमरी के वे सुरम हबली, यानी वो अपनी महबूबा से ये कहता है कि जो लोग तुझे ये मशवरा दे रहे थे कि मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लो, बिलाखिर तुमने उन्हीं की बात मानी, तो उसमें उसने इताअत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया है उनकी बात मानने के लिए और अमर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया है मशवरे और तरगीब के लिए। तो تو یہ بالکل عام استعمال ہے اور عربی زبان کی شاعری میں، ادب میں، ان کے لغت میں، ہمارے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اس سے یہ لازمی مفہوم لے لیا ہے کہ اس میں کسی چیز کا کسی آدمی کو آپ نے بالجبر پابند کرنا ہے، یہ بات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کے تو قرائن ہونے چاہیے۔ یہاں پر بڑا واضح قرینہ موجود ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے یدعون الی الخیر، یعنی وہ بلائی کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلانے والے ہوں، اس کے بعد کہا ہے ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو خیر ہے اس کی تفصیل کر دی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، آگے ایک طرح کی تفسیر کر دی ہے اس کی، کہ اس خیر کی دعوت کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں بلائی کی ہیں ان کی تلقین کی جائے اور جو برائی کی ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ میں تو آپ کو اس بات سے روک رہا ہوں، تو دیکھیے یہ روکنا ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ بالجبر روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور یہ ترغیب اور تلقین کے انداز میں روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور یہ ایک مشورے کے انداز میں روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ آپ روزمرہ زبان میں بولتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، یعنی لفظ اپنے محل میں استعمال ہوتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کو بہت روکا تھا کہ آپ یہاں کاروبار نہ کریں، تو اب روکا، اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روک دو اس کام سے، اب یہ روک دو جو ہے اس میں ذرا سا آپ زور پیدا کر دیجئے تو امر یا حکم کا مفہوم بھی اس میں داخل ہو جائے گا، اور نہ ہو تو محض ترغیب، تلقین، مشورہ یا کسی کو سمجھانے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ جہاں امر کا لفظ آ جائے وہاں آپ دوسروں کے اوپر بالجبر کسی بات کو ٹھونسنے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قرآن مجید نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے، اور یہی لفظ اس کے لیے موضوع ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے روکنے اور آپ کے تلقین کرنے میں حالات کے لحاظ سے، آپ کے گرد و پیش کے لحاظ سے، آپ کے اختیارات کے لحاظ سے بہت فرق واقع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک باپ کا روکنا ہے، ایک ماں کا روکنا ہے، ایک بھائی کا روکنا ہے، ایک دوست کا روکنا ہے، ایک حکمران کا روکنا ہے، تو روکنے کی نوعیتیں بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے بڑی جامع تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ بلائی کی تلقین کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو معروف اور منکر ہے، اس کو لوگوں نے پوری طرح سمجھا نہیں کہ قرآن مجید یہ الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ معروف کا مطلب اصل میں مذہبی احکام نہیں ہوتے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ جی بھلائی کی چیز ہے نا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو یہ لفظ مذہبی احکام کے لیے نہیں آتا، وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ معروف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مانی ہوئی مسلمہ بلائیوں کے لیے، یعنی ایسے مثال کے طور پر سچائی ہے، دیانت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، عدل ہے، انصاف ہے، احسان کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو معروف کہا جاتا ہے۔ معروف کا مطلب الذی عرف، یعنی وہ بات جو ہر ایک کے نزدیک جانی پہچانی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، امریکہ کا آدمی بھی کہتا ہے، برطانیہ کا آدمی بھی کہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ تو بھلائی کی بات ہے، یعنی وہ جانی پہچانی بات جس کو لوگ اپنے اندر ایک بھلائی کی حیثیت سے محسوس کرتے ہیں، تو یہ معروف ہے۔ منکر اس کا بالکل الٹ ہے، یعنی منکر کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ چیز کے جس سے آپ ایک ابا محسوس کرتے ہیں، جو آپ کی فطرت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تو آپ اگر سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مذہبی تعلیم سے ہم پر واضح ہوتی ہیں اور مذہب آ کے بتاتا ہے کہ جی فلاں کام آپ کو کرنا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی فطرت میں جو دین کی ہدایت دی گئی اس پر مبنی ہے، اس میں جو خیر و شر ہے، معروف اور منکر کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ در حقیقت قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ خیر یا بھلائی یا نیکی کا جو انسان کے اندر ایک تصور موجود ہے، یہ اسی کے دونوں پہلو ہیں، نیکی کے دونوں پہلو ہوں گے، یعنی آپ ایک طرف لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے کہ تم پورا تولو، اور دوسری طرف جو لوگ کم تولیں گے انہیں اس سے روکیں گے، یعنی ہمیشہ نیکی اپنے مثبت اور پہلو، مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے کام لو، بددیانتی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، پورا تول کر دو، لوگوں کو صاف ستھری چیزیں دو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے حقوق تلف نہ کرو، تو اس میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں ہمیشہ شامل رہتی ہیں۔ دونوں ہی کو قرآن مجید ان دو لفظوں میں ادا کرتا ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا خوب اور ناخوب، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تو وہ جو ناخوب اور خوب کے معاملات ہیں جو انسانی زندگی میں ہیں، جس کو ہم خیر اور شر کہتے ہیں، جس کو ہم برائی اور بھلائی کے عمومی الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس کے لیے کسی کا مسیحی ہونا، کسی کا مسلمان ہونا، کسی کا ہندو ہونا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو پوری انسانیت کے ہاں بالکل مشترک ہے، तो एक अमर और नहीं का मतलब समझ लेना चाहिए और दूसरे मारूफ और मुनकर का मतलब समझ लेना चाहिए कि इसके मानी क्या है। यानी मुसल्मा मानी हुई तस्लीम शुदा भलाइयाँ और मुसल्मा मानी हुई तस्लीम शुदा बुराइयाँ, ये असल में इससे मकसूद है। उसके बाद जो बात कही गई है, पूरी उम्मत को इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है तो कोई शुबा नहीं है, इसमें क्या शक है कि मुसलमान पूरे के पूरे इस बात के लिए मुकल्लफ़ हैं कि वो लोगों को ये तलकीन करें, ये सब मामलात करें। लेकिन जिस वक्त आप कोई इज्तिमाई नज़म कायम करते हैं तो नज़म इज्तिमाई के अंदर आप फिर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देते हैं, ये असल में उस ज़िम्मेदारी का बयान है। वल तकुम मिनकुम उम्मा का मतलब ये है कि अब जब तुम के एक पीछे अगर आप सियाक़ो सबाक में देखें और आगे भी जाके देखें कि अब जब तुम एक उम्मत बन चुके हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने उल्फत पैदा कर दी है, तुम्हारे अंदर एक जमीयत का एहसास पैदा हो गया है, तुम्हारा एक बाकायदा इज्तिमाई नज़म कायम हो गया है। यानी एक चीज़ तो ये है कि मुसलमान ऐसी हालत में है कि जिसमें उनके अंदर कोई इज्तिमाई नज़म नहीं है, 2, 4, 5, 10 लोग हैं, अपनी अपनी जगह बिखरे हुए हैं। जब उनके अंदर एक इज्तिमाई नज़म पैदा हो गया है तो जिस तरीके से उस मौके के ऊपर फितरत का तकाजा ये है कि वो अपनी एक हुकूमत कायम करें। अब जब आप हुकूमत कायम करते हैं तो एक उसका पहलू ये होता है कि जब हुकूमत का जिक्र किया जाएगा तो पूरी की पूरी कौम का जिक्र किया जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कौम को इक्तदार हासिल हो गया है, ये एक पहलू है। इस इक्तदार का ज़हूर कैसे होगा? इस इक्तदार का ज़हूर ऐसे होगा कि कुछ लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि वो अब इस नज़म को चलाएं। कुरान मजीद कहता है ना सहाबा इकराम को मुखातब करके कि अल्लज़ीना मक्कन्नहुम फिल अर्द, कि हम अगर इनको ज़मीन में इक्तदार बख्शेंगे। तो जाहिर है कि ज़मीन में इक्तदार बख्शने का क्या मतलब है? ज़मीन में इक्तदार बख्शने का मतलब यह है कि एक कौम को ख़ुद मुख्तारी हासिल हो गई है, उसके हक के खुद इरादी का लोगों ने एहतराम करना शुरू कर दिया है, उनको एक खित्ता अर्ज़ हासिल हो गया है, वो वहाँ पर अपने तरीके पर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें बादशाह बनाया, तो बादशाह तो उनके अंदर बनाए गए ना। बादशाह बनाया का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर मैंने वो चीज़ पैदा कर दी कि जिससे तुम अपना इक्तदार दुनिया में कायम कर सको। तो दुनिया में जो इक्तदार किसी कौम को हासिल होता है, यानी एक खित्ता अर्ज़ हासिल हो गया, उसके अंदर ख़ुद मुख्तारी हासिल हो गई, उसमें आप काम करने लग गए। तो अब आप इसी उसूल के ऊपर मुसलमानों को फ़र्ज़ किया कि मुसलमान बैसियत उम्मत दुनिया के अंदर, बैसियत जमात, बैसियत उम्मत किस काम के लिए उठाए गए हैं? इस काम के लिए उठाए गए हैं कि वो लोगों को भलाई की तलकीन करें और लोगों को बुराई से रोकें। यानी यही मुसलमान का मकसद है, हर मुसलमान इसी काम का मुकल्लफ है। इसी चीज़ को मैंने बयान भी किया था और अपनी किताब में भी जब मैंने दीन हक के उनवान से उसका मुकदमा लिखा है तो उसमें इसकी वजाहत की थी कि ये जो चीज़ है कि हम मारूफ को दुनिया तक पहुंचाने वाले और मुनकर से लोगों को रोकने वाले हों, ये वैसे तो हमारी फितरत का तकाजा था ही, लेकिन हमें हमारे दीन ने इसको हमारे ईमान का तकाजा बना दिया। यानी अपने गिरदोपेश में हम ये काम अंजाम दें। असल में आप मज़ीद आगे बढ़ के देखिए तो ये वही चीज़ है कि जिसको आप लफ्ज़ तबलीग से अदा करते हैं। यानी मुसलमान का काम यह है कि जिस तरह वो हकायक को मानता है, जिस तरह उन पर अमल करता है, इसी तरह हमेशा ये कोशिश करता रहे कि लोगों को, अपने गिर्द पेश के माहौल को भलाई की तलकीन करता रहे, बुराई से रोकता रहे। इसके दर्जात होंगे, ये ज़ाहिर है कि यहाँ पर अब दावत का मौजू नहीं है, उसका मौका अलग से आएगा, लेकिन इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि ये हमारे ईमान का तकाजा है। इसी चीज़ को सूरह असर में इस तरह बयान किया है कि वो लोग ही खसारे से बचेंगे जो हकायक का एतराफ़ करेंगे, जो अच्छा अमल करेंगे, व तवासो बिल हक के व तवासो बिल सब्र, और एक दूसरे को हक और हक पर साबित कदमी की नसीहत करेंगे। यहाँ खैर का लफ्ज़ बोला और वजाहत उसकी अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर से कर दी, वहाँ तवासी बिल हक का लफ्ज़ बोल दिया, इसलिए कि खैर क्या है, वो हक ही तो होता है। तो एक दूसरे को अच्छी बात की नसीहत करना, बुराई से रोकना, ये जो चीज़ है ये किसी माशरे के इस्तेहकाम का नागुजीर ज़रिया है। यानी आप ज़रा थोड़ा सा मज़हब से ऊपर उठ के देखिए, मज़हबी इस्तलाहात में जब कोई बात बयान की जाती है तो वो थोड़ी सी अजनबी लगती है, इससे ऊपर उठ के देखें तो हर नज़म इज्तिमाई के अंदर इस बात का एहतमाम करना पेश नज़र होता है कि लोगों को भलाई की तलकीन की जाए और बुराई से रोका जाए। वो कौन सा माशरा है दुनिया का जो इसका एहतमाम नहीं करता? यानी ये जो हुकूमतें कायम की जाती हैं, इज्तिमाई नज़म कायम किए जाते हैं, पुलिस का महकमा आप कायम करते हैं, फ़ौज के महकमे आप कायम करते हैं, एक पूरी जमीयत आप बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो नज़म इज्तिमाई के अंदर मुख्तलिफ इदारे वजूद में लाए जाते हैं, किस लिए वजूद में लाए जाते हैं? अभी हमारी कौम ने जो गैर मामूली जद्दोजहद की अदलिया के लिए, क्या मकसद है उसका? ये असल में वही है कि सोसाइटी को मारूफ पर कायम किया जाए और मुनकर से सोसाइटी को रोका जाए। यानी हर माशरा ये चाहता है। इंसान का मामला ये नहीं है कि वो अपनी जबिल्लतों के तहत ज़िंदगी बसर करता है, شیر ہے تو شیر پیدا ہو گیا ہے اور اپنی جبلت کے تقاضوں کے مطابق شیر ہی رہے گا، بندر ہے تو اسی طرح رہے گا، جانور نہیں ہے انسان۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں خیر و شر کا شعور ہے، اور وہ جب ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر معاشرہ یہی کرتا ہے، یعنی دنیا میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں عدل ہونا چاہیے، دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، بازاروں میں پورا تول کر لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ سب جو کچھ آپ کرتے ہیں، یہ آپ انگلستان میں بھی کرتے ہیں، یہ آپ امریکہ میں بھی کرتے ہیں، یہ ہر معاشرے کے اندر کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ فرد آزادی سے اپنے فیصلے کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ مسلمہ اخلاقیات کے بارے میں پوری سوسائٹی حساس ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اجتماعی نظم قائم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا انسان کی فطرت کے اندر بدیعت ایک الہام ہے، جس کا ظہور حکومتوں میں، ریاست میں، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اسی مقصد کے لیے آپ پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ پولیس کے محکمے پر غور کریں تو یہ محکمہ کیا ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو، یعنی آپ نیکی کی طرف لوگوں کو ترغیب دیں اور برائی سے آپ روکیں۔ اور چونکہ برائی بعض اوقات جرم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اب وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کیوں امر اور نہی کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں جب پولیس ایکٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں، برائی کے بعض معاملات جو قابل دست اندازی پولیس نہیں ہیں، ان میں کیا کیا جائے گا؟ آپ تھانے میں بلا لیجئے اور تلقین کر دیجئے، آپ صلح کرا دیجئے، آپ مل ملا کے معاملہ ٹھیک کرا دیجئے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، کہ وہاں پہ عدالتی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرق پھر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں کہ جن میں ایک منکر اس درجے میں ہوا ہے۔ دیکھیے نا، منکر تو یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو گالی دے دی، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کے راستے میں کانٹا بچھا دیا، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا برا نام رکھ دیا، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کی برائی کر کے اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بھڑکا دیا، یہ سب منکرات ہیں۔ اور منکر یہ بھی ہے کسی نے آپ گھر میں چوری کر لی، یعنی یہ چیزیں تو مسلمہ منکرات ہیں، کسی نے آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر کے بھی درجے ہیں، یعنی کچھ منکرات ایسے ہیں کہ جن میں آپ تلقین کر دیں گے، جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جسے کہتے ہیں معاشرے کی سطح پر تادیبی کارروائی کر دیں گے۔ ہم بعض اوقات گالی دینے پہ گھر میں بچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اب یہ وہ جرم ہے کہ منکر تو تھا، برائی تو تھی، لیکن یہ برائی قابل دست اندازی پولیس کے درجے کی نہیں تھی۔ اور وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ جو قانون کا احترام کرنے والا ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ وقت بھی آ جاتا ہے۔ تو منکر اور معروف یہ سوسائٹی کے اندر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں حالات کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے آپ کو مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ منکر ہی کا بڑے پیمانے پہ ارتکاب ہوتا ہے جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے، کوئی قوم ظلم پر اتر آتی ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فوج کا محکمہ قائم کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ انسان اگر اندرونی طور پر سرکش ہو جائیں جمعیتوں کی صورت میں، جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر اس وقت ایک سرکشی کی لہر پیدا ہوئی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں میں، اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس سے قطع نظر کر لیں، لیکن یہ کہ امریکہ کے اس مقدمے کو بالفرض مان لیا جائے کہ اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کا لوگوں نے فیصلہ کیا اور کر گزرے، تو پھر اس نے بھی اس کے جواب کے لیے اپنی فوجیں اتاری۔ بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے کچھ فیصلے کیے، اقوام متحدہ کی سطح پر کچھ فیصلے کیے، غلط کیے یا صحیح کیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مطلب صرف یہ سمجھانے کا ہے کہ منکر اور معروف کا معاملہ ہی اصل میں پوری انسانیت کا سب سے بڑا کنسرن ہے۔ یعنی انسان کو چونکہ ارادے اور اختیار کی صلاحیت دی گئی ہے، تو اس وجہ سے۔ تو اب دیکھیے کہ اس روشنی میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ تمہاری ایک جمعیت وجود میں آ گئی ہے، تمہاری اس جمعیت کو انسانوں کے مابین بھلائی کی تلقین کرنے والا بن کے رہنا ہے۔ یہ تو ساری جمعیت کو کہا جائے گا، ہر مسلمان کو کہا جائے گا، لیکن اس مقصد کے لیے اہتمام کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ دیکھیے، آپ میں سے ہر آدمی کو برائی کو روکنے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو برائی کا کلا کما کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے جب آپ کی ایک باقاعدہ حکومت بن گئی ہے تو ایک پولیس کا محکمہ قائم کیجیے تاکہ مجرموں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی نہ تو یہ کوئی فرض کفایہ قسم کی چیز ہے، نہ یہ کوئی اختیاری معاملہ ہے، بلکہ ولتکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو مقرر ہونا چاہیے اس کام کے لیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک قبائلی معاشرے کے اندر، جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، ایک قبائلی معاشرے میں جب یہ نظم وجود میں آ گیا ہے، تو قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو ریاست کی طرف سے، تمہارے نظم اجتماعی کی طرف سے اب مقرر کیا جانا چاہیے۔ یہ جو ریاست کی طرف سے ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ ہے کہ قوم کی طرف سے، پوری اجتماعیت کی طرف سے، کیونکہ اقتدار اصل میں قوم کے پاس ہوتا ہے، اور قوم کا اقتدار ہے کہ جو مختلف محکموں میں اور مختلف تقررات میں نمایاں ہوتا ہے، تو مقرر کیا جائے تم میں سے کچھ لوگوں کو، یہ مطلب ہے ولتکم منکم امہ کا، کچھ لوگوں کو یعنی ایک محکمہ قائم کرنا چاہیے تمہیں پورا کا پورا، کس مقصد کے لیے؟ وہ یہ کام کرے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں جو روایت قائم کی گئی، اس روایت میں دو ادارے وجود میں آئے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہے کہ ریاست کی سطح پر آپ کا جب نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں تبلیغ تلقین ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مسجد کا انسٹیٹیوشن وجود میں لایا گیا، وہ ایک عبادت گاہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں ریاست کے ذمہ دار لوگ آئیں گے، اور مسجد ہمارے ہاں اجتماعی ادارہ ہے، یعنی یہ کوئی علماء کے قائم کرنے کا ادارہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ اٹھ کے ایک مسجد بنا لیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسجد قائم کرے گا، اور مسجد قائم کر کے پھر جمعہ کا دن مقرر کر دیا گیا کہ اس میں ریاست کا کوئی ذمہ دار آدمی آئے گا اور کیا کرے گا، آگے لوگوں کو انہی حقائق کی یاد دہانی کرائے گا۔ تو جو تبلیغ تلقین کا پہلو ہے اس کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا، جس میں جمعہ کے ممبر کو نظم اجتماعی کی نمائندگی کرنے والوں کے لیے خاص کیا گیا۔ چنانچہ ابتدائی 100 سال تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مسجد کے ممبر پر کوئی عالم بیٹھے۔ مثلا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امام مالک جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، حالانکہ وہ تو بڑے لوگوں میں سے، یا امام ابو حنیفہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو حکمران تھے، جو سربراہان تھے، یا جو ان کے نمائندے مختلف جگہوں پر ہوتے تھے، جن کو عمال کہا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں گورنر ہیں، یا اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر ہیں یا کمشنر ہیں، تو اس زمانے میں عامل کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں یا امیر المومنین ہیں اور یہ ان کے عمال ہیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جو اس نظم کو قائم کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مسجد قائم کی گئی، جمعہ کے خطبے کا ایک پورا نظام قائم کیا گیا، اور اس کو ریاست سے متعلق کر دیا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں تو جدوجہد ہی ہوتی ہے نا کہ علماء کو ایوان اقتدار میں پہنچایا جائے، اس ترتیب کو الٹا اور صورتحال یہ کی کہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہفتے میں ایک دن مسجد میں آئیں اور اللہ کی عبادت گاہ میں آ کر لوگوں کو تبلیغ تلقین کریں، تاکہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو معروف پر قائم رکھا جائے اور منکر سے روکا جائے، اور جو جرائم کی سطح کی چیزیں ہیں ان کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کر دیا جائے، جیسے کہ ہماری ریاستوں میں بھی قائم ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ چیز ہے، جس وقت آپ یہ دونوں کام کر دیں گے تو اس آیت کے منشا اور اس کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو گویا جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کے بھی درجات اس سے متعین ہو گئے، یعنی ایک دعوت و تبلیغ کا وہ عمل ہے جو ہر فرد کو اپنے ماحول میں کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سب کرتے ہیں، باپ بیٹے کو کرتا ہے، بیٹا باپ کو کرتا ہے، اس کو قرآن مجید نے عموم میں بیان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ سارے ہی مسلمان معروف کی تلقین کرنے والے اور منکر سے روکنے والے ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے۔ اس کے بعد جب ان کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو، ان کی ریاست قائم ہو جائے، تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مذہبی اصطلاحات سے قطع نظر کر کے دنیا میں ریاست وجود ہی میں اس لیے آئی ہے، یعنی اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جب کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جائے، خواہ وہ امریکی قوم ہے یا برطانوی قوم ہے، تو وہ اپنے اندر ایک ایسا نظم قائم کرے کہ جو لوگوں کو بھلائی پر قائم رکھے اور جو منکر سے روکے۔ ہم اصل میں بھلائی اور برائی کے الفاظ کو مذہبی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسانی اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں جن کے اوپر معاشرہ قائم ہے، وہ اخلاقی اصول ہیں جن کے اوپر سوسائٹی قائم ہے۔ یہ فرمایا، اور اولائک ہم المفلحون کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ یہ کام کرے گا وہی فلاح پائے گا، یعنی وہ اصل میں جو حکم ہے، جنہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، سوسائٹی نے یہ کام کرنا ہے، جو سوسائٹی، جو معاشرہ اپنے اندر یہ نظم اجتماعی قائم کرے گا، جو انارکی نہیں رہنے دے گا، جس کے ہاں سوسائٹی کا نظم بھلائی کی تلقین کرنے والوں کے پاس ہوگا اور برائی سے روکنے والوں کے پاس ہوگا، وہی سوسائٹی فلاح پائے گی، دنیا میں قائم رہے گی۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی آخرت سے قطع نظر دنیا کے لحاظ سے بھی، جس معاشرے کو آپ انارکی کے حوالے کر دیں گے، جس معاشرے کے اندر چور اور ڈاکو دندناتے پھریں گے، جس میں منکر کو فروغ حاصل ہوگا، وہ معاشرہ پھر فلاح نہیں پا سکتا۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ اس حکم پر عمل کریں گے اور اپنے معاشرے کے اندر یہ نظام قائم کریں گے، وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو یہ دعوت کا بھی ایک کام ہے جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو ریاست کا نظم انجام دے گا۔ میں نے اسی وجہ سے قانون دعوت میں اپنی کتاب میں جب اس پر بحث کیا تو یہ بتایا کہ یہ ریاست کی دعوت ہے، یعنی جو سوسائٹی کا اجتماعی نظم ہے اس کے ذمے بھی ایک تبلیغی کام لگایا گیا ہے، اور یہ تبلیغی کام مسجد کے ذریعے سے ہوتا ہے تبلیغ اور تلقین کے حد تک، اور یہ پولیس اور فوج کے ذریعے سے ہوتا ہے ان معاملات میں جن میں اب جرائم کا کلا کما کرنا ہے، اور یہ نظام یعنی اصطلاحات کو آپ تبدیل کر دیجئے تو پوری دنیا میں ایک مسلبہ نظام ہے، اس لیے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ اب اس روایت کو لے لیجئے جس کو لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں، اس روایت میں بھی اصل میں اس سارے پس منظر کو آپ سامنے رکھتے دیکھیں تو آپ کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کچھ ہدایات کی گئی ہیں، یعنی ہر انسان کا ایک دائرہ اختیار ہے، ماں اور باپ کی حیثیت سے آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، شوہر کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے، اور پھر ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے دائرہ اختیار میں برائی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دائرہ اختیار میں تو برائی کو روک دیا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اختیار ہو چور کو پکڑنے کا اور میں اس کے سامنے دس بستہ کھڑا ہو جاؤں، روک دیا جائے گا۔ وہاں آدمی کے لیے وہی ترتیب ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں اگر کسی منکر کو، کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی ہمت نہ ہو، وہاں ہمت کا مطلب ہے حوصلہ نہیں ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات تو زبان سے تو کم سے کم برا کہے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو پھر حوالے کر دیا دوسرے لوگوں کے، تو وہاں وہ استطاعت مقصود نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کو کسی کام کا مکلف کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ صورتحال ہو تو پھر میں ایمان کے نیچے کے درجے میں نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر میرا آپریشن ہوا تو اس کے بعد میں نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکا کچھ دنوں تک، بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑی یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑی، تو یہ ایمان کا کوئی نیچے کا درجہ نہیں ہے جس پر آپ چلے گئے، اس لیے کہ یہ تو استطاعت ہی نہیں رہی آپ کے اندر۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمت نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اختیار تھا، آپ وہ کام کر سکتے تھے، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا، حوصلہ نہیں کر سکے، یعنی گرد و پیش کے ماحول سے، لوگوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے نا آدمی بعض اوقات، وہ ہمت اور حوصلہ نہیں، جس طرح آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں بھائی اولاد اتنی سرکش ہو گئی ہے کہ اب باپ کیا کرے گا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ وہ ہمت اور حوصلہ ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا ہے، اس میں اگر کمزوری آتی ہے تو آپ ایمان میں بھی نیچے جاتے ہیں، الا یہ کہ کسی حکمت کی بنیاد کے اوپر آپ کو اقدام نہ کریں، ورنہ دائرہ اختیار کے اندر برائی کے بارے میں یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور برائی کون سی؟ وہ برائی جو مسلمہ برائی ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا چوری کر رہا ہو، لوگوں گھروں سے مال لا رہا ہو، اور آپ یہ کہیں جی کہ میں دس بستہ درخواست کرتا ہوں، یعنی اس میں تو آپ کو اقدام کرنا چاہیے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، قانون بھی آپ پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے اس معاملے میں، ریاست بھی ڈالتی ہے، اجتماعی نظم بھی ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ چونکہ ایک اہم آیت ہے اور اس سے بڑی بحثیں پیدا ہوئی ہیں، تو اب اس کا سادہ اگر آپ خلاصہ کر لیں تو آیت کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے۔ پیچھے دیکھیے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت قائم کی، اب تم خدا کی نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے ہو، اور تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، اب تم اس سے نکال کر ایک اجتماعی نظم کے اندر زندگی پیدا کرنے کے مواقع پیدا کر چکے ہو، یہ موقع ہے کہ جس موقع کے اندر تمہارے اب اس نظم اجتماعی کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے کہ وہ بھلائی کی لوگوں کو دعوت دے، اور اس مقصد کے لیے وہ جو مانی ہوئی اچھائیاں ہیں ان کی تلقین کریں، جو مانی ہوئی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکیں، جو معاشرہ یہ کرے گا اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہوں گے، یعنی یہ مدعا ہے اس کا۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے، اگرچہ ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں، ارشاد فرمایا ہے اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں، تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔